کابر کونو مع الصادقین کا ترجمہ فرماتے ہیں کونو مع المتقین. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے, دوسری جگہ ارشاد ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. معلوم ہوا کہ صادقون اور متقون کلیان مساویان ہیں, یعنی ہر صادق متقی, ہر متقی صادق ہے, دونوں میں نسبت تساوی ہے. پس اے اللہ, اولیاء صدیقین کا گروہ لا تعداد, بے اندازہ اور انگنت آپ نے پیدا فرمایا. ان کے نور صدق و تقویٰ میں ہم کو بھی غرق فرما دیجئے, اور ہم کو بھی اہل صدق و صفا بنا دیجئے. اور جو صدق و صفا آپ کے ساتھ, اور جو یعنی جو صدق و صفا میں آپ کے ساتھ باوفا ہیں, ان اولیاء کی صف میں ہم کو بھی شامل فرما دیجئے. اور اہل صدق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں صادق الوعد اور صادق العہد ہو, یہاں تک کہ جان دے دے مگر اللہ کو ناراض نہ کرے. اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے گریز کرتا ہے, گناہ کی لذت کو چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا, اپنے آپ کو مجاہدے کے غم سے بچانے کے لیے گناہ کرتا ہے, جہاں تقاضا ہوا نفس کی بات مان لی, تو یہ شخص صادق نہیں ہے, اللہ کے ساتھ باوفا نہیں ہے, بلکہ عملاً منافق ہے, یعنی منافقوں جیسے کام کرتا ہے. اگرچہ ایمان کے اعتبار سے مومن ہے, لیکن عملاً منافق ہے. کہ اس کا ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ پر فدا کر دینی چاہیے. تو فرماتے ہیں لیکن اس کے ایمان کا چراغ انتہائی ضعیف اور ٹمٹماتا ہوا ہے, گویا کہ صرف زبان پر ایمان ہے. اگر قلب میں ایمان کامل ہوتا تو لاکھوں تقاضوں کے باوجود یہ گناہ سے بچتا. جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ گناہوں کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا سکتا. اس کو چین نہیں آتا جب تک توبہ اور گریہ ازاری کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے. کبھی ہو سکتا ہے آدمی ایسے مبتلا ہو جائے, لیکن پھر جب تک وہ رو دھو کے اللہ کو منا نہیں لیتے, یہ ولی اللہ ہوتے ہیں. جب اللہ کو منا لیتے ہیں پھر ان کو چین آتا ہے. لوگ کہا کرتے ہیں کہ آج کل شیخ اور مرشد اچھے نہیں ملتے, اس لیے ہم کہاں سے اور کس کے پاس جائیں, مگر ان کی یہ بات صحیح نہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ ایک طرح کا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں میں رہو, یعنی عمل, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے صادقین کو پیدا فرمائیں گے, وگرنہ اللہ تعالیٰ کے کا بندے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جو اس کا وجود خارخانہ قدرت میں نہ ہو, تکلیف مالا یا طاق ہے, جس سے اس کی ذات بری ہے, جس کی شہادت یہ آیت کریمہ دے رہی ہے. اگر یہ ہوتا رات بھر عبادت کرو, دن بھر روزانہ روزے رکھو, تو ایسا اسی کو کہتے ہیں تکلیف مالا یا طاق, ایسا حکم دینا جو آدمی بجا نہ لا سکے. لیکن جو حکم آدمی, یہ ہر وہ حکم ایسا ہے شریعت کا جو آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے, اور نہ صرف پورا کر سکتا ہے بلکہ آسانی سے کر سکتا ہے. تہجد کے بارے میں ہمارے حضرت والا بار بار فرماتے تھے کہ گرمیوں میں نہ صحیح سردیوں میں پڑھ لو, سردیوں میں بھی آخر رات میں نہ صحیح شروع رات میں پڑھ لو. تو کوئی کہے کہ نہیں ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, تو پھر اس کا کیا علاج؟ اگر آج کل 5:55 تک آج بھی سحر کا وقت موجود ہے, لہذا اگر کوئی 5 بجے اٹھ جائے تو 15 منٹ جو اس کے طہارت اور وضو میں, اور اس کے بعد 40 منٹ اس کے پاس ہیں جس میں وہ 8 رکعت آرام سے پڑھ سکتا ہے, دعا مانگ سکتا ہے, کچھ تلاوت کر سکتا ہے. آدمی چاہے تو ہر کچھ کر سکتا ہے, اور بالفرض اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو روزانہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے 4-6 رکعت پڑھ کے پھر سوئے. اس سے کیا ہے, اگر آخر رات میں آنکھ نہ کھلی تو بھی اس سے خالی نہیں رہے گا. وتر پڑھ کے سو جائے, وتر پڑھ کے دوبارہ نفل پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے. جان کے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ وتر کے بعد 2 نفل کو ضروری سمجھتے ہیں, اس مسئلے میں اختلاف ہے. کبھی کبھی آپ نے 2 نفل پڑھی ہے اور کبھی بیٹھ کے بھی پڑھی, ترمذی شریف کی روایت میں, لیکن ہمیشہ اس کو بیٹھ کے پڑھنے کو ضروری سمجھنا جیسے بہت سے پرانے لوگ سمجھتے ہیں, یہ علمی تحقیق کے خلاف ہے. تو اور یہ ارشاد ضرور ملتا ہے آپ کا کہ وتر کی نماز کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ آپ علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ آپ عشاء کی سنت پڑھ کے پھر اس کے رات میں آرام, پہلی رات میں آرام فرماتے تھے, پھر ابن عباس کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں میں نے قیام کیا اسی لیے کہ تاکہ میں دیکھوں آپ کے معمولات. آپ آدھی رات کو اٹھے, حسب موسم آدھی رات الگ الگ ہوتا ہے, گرمی کی آدھی رات ایک بجے ہو جائے کیونکہ سوا چار بجے سحر کا وقت ہوتا ہے, اور سردی کی آدھی رات 3 بجے ہوگی کیونکہ 5:55 پہ سحر ہوتی ہے. تو آپ آدھی رات کو اٹھے اور آپ نے وضو کیا, پورے معمولات انہیں حدیث شریف میں لکھے, اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت مختصر پڑھی, اور آپ علیہ السلام کی مختصر وہ ہوتی ہے جو ہماری بہت اچھی والی بھی نہیں ہوتی. تو اس کے بعد پھر تقریباً دو ڈھائی گھنٹے آپ سحر تک عبادت کرتے رہے. تو یہ معمولات, اور اس سے آخر میں وتر پڑھی, 8 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آخر میں وتر پڑھی. ہم عائشہ فرماتی ہیں, مختلف روایات ہیں, آپ 8 رکعت پڑھتے, کبھی آپ 10 رکعت پڑھتے, پھر 3 وتر پڑھتے. تو ہمیشہ ذکر جو وتر کا ہے وہ بعد میں ہے. پتہ چلا وتر آخری نماز بنانا سنت بھی ہے اور ارشاد بھی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کہیں نہیں ہے کہ وتر کے بعد نماز مت پڑھو یا نماز پڑھنا ناجائز ہے, جیسے عصر کے بعد نماز پڑھنا ناجائز ہے. فجر کی نماز فوراً پڑھنے کے بعد, فجر اور عصر کے بعد, فجر سے لے کے اشراق تک اور عصر سے لے کر مغرب تک کسی بھی نفل نماز کا پڑھنا ناجائز ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے, لہذا عصر کے بعد نفل نہیں ہے تو اسی طرح یہ منع کر دیا, تو اب پڑھنے والا گناہگار ہوگا. لیکن آخر رات میں وتر پڑھنے کو جو فرمایا, یہ استحبابی ہے, اگر کوئی اس کے بعد بھی نفل پڑھ لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی غلط نہیں ہے. اس لیے اگر ہم وتر پڑھ کے دو سنت کے بعد عشاء کی, دو سنت پھر دو نفل, دو اور دو نفل اور, دو میں صلات توبہ کی نیت کر لی پہلے میں, دوسرے میں صلات حاجات کی نیت کر لی, اب یہ 4 رکعت ہو گئی, یہ قیام لیل کی قائم مقام ہے. اگرچہ کم ہے, اگر ہمت ہے تو اور زیادہ پڑھ لیں, 8 رکعت پڑھ لیں, لیکن پھر آخر رات میں آنکھ نہ بھی کھلے تو بھی یہ شخص بھی تہجد گزاروں میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہوگا. اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے, آج اللہ والے ملتے نہیں ہیں, تو اللہ والے کیا کوئی دکان کھول کے بیٹھیں گے, آ جاؤ بھائی میں اللہ والا ہوں, تب لوگ کمپٹیشن چل رہی ہے. وہ تو آپ جہاں جائیں گے, ارے بھائی ہمارے پاس کیا ہے, فلانے کے پاس جاؤ تو اور زیادہ, جیسے شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی مسائل معلوم کرنے کے لیے جاتا, آج آپ کسی سے پوچھیں آتا نہیں ہوگا, بتا ضرور دے گا تاکہ ہمیں ایک ایسا نہ سمجھے کہ اس کو تو معلومات ہی نہیں, حالانکہ حالی معلومات والے کو بتانا بھی جائز نہیں جب تک باقاعدہ مفتی نہ ہو, اور جب تک اس کو 120% یقین نہ ہو, یعنی انتہائی ضروری جیسے یقین ہو یہاں پہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی, اپنی طرف سے اگر اس نے بتا دیا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتی ہے, اپنے نے یہی سنا ہے, میں نے یہی دیکھا ہے, دیکھنے اور سننے سے نہیں ہوتا, پڑھنا پڑتا ہے. تو صحابہ کے پاس شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی جاتا تھا مسائل پوچھنے تابعین وغیرہ, تو وہ کہتے بھائی یہ میں مجھ سے زیادہ مسائل وہ جانتے ہیں فلانے صحابی, وہ کہتے بھائی میں میرے سے زیادہ وہ جانتے ہیں. کئی جگہ سے گھوم کے پھر وہ وہیں آ جاتا بعض دفعہ کہ یہ تو کہہ رہے نہیں آپ ہی سب سے زیادہ. تو اسی طرح مشائخ کا معاملہ بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, ہم تو ایسی عام سے آدمی ہیں, فلانے کے پاس جاؤ وہ اللہ والا آدمی. تو اسی لیے تھوڑا تلاش کرنا پڑتا ہے کہ واقعی جس, اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے فی زمانہ کہ بہت دور نہ ہو, سکھر میں شیخ بنائے گا تو سکھر جانے آنے میں 7-7 گھنٹے لگیں گے, جانے میں 7 گھنٹہ, آنے میں 7 گھنٹہ, پھر وہاں پہ آدمی کچھ وقت دینا پڑے گا. تو اسی لیے کراچی میں اور جو کراچی والے ہیں قریب میں جتنے بھی ہیں, اگر قریب ہو تو زیادہ اچھا ہے, لیکن بعض دفعہ جیسے شادی اور رشتہ ہے قریب میں نہیں طے پاتا, کسی کا رشتہ وہ دوست کل پرسوں آئے تھے کھوکرا پار میں, میں نے کہا اتنی دور رشتہ کر رہے ہو, سوچ سمجھ کے کرو بھائی, لانڈی جانا اس سے آگے کھوکرا پار جانا, یہ اتنی تو ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں, اس کو ضرور کہتے کہ اس وجہ سے رشتہ نہیں کرے گا آدمی کہ اور ساری چیزیں صحیح ہے دور ہے. بعض دفعہ ملک سے باہر بھی لوگ کرتے ہیں اور چیزیں سب مناسبت ہوتی ہیں. اسی طرح شیخ کی مناسبت میں ہمارے خود اب جو موجودہ شیخ ہیں وہ بنگلہ دیش میں, اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں جب ہم نے شیخ بنا لیا فیروز احمد صاحب جیسے لوگوں نے, تو اب حضرت پاکستان بھی تشریف لاتے ہیں, عمرے پہ بھی اکثر ہماری ملاقات ہو جاتی, تو اللہ تعالیٰ وسائل پیدا فرما دیتے. آدمی پہلے سے نہ سوچے کہ ایسا کیسے ہوگا, پہلے اگر مناسبت ہے تو ایسی جگہ تعلق کرے, لیکن زیادہ بہتر یہ کہ قریب میں مل جائے تو اس میں آسانی رہتی ہے, آدمی اٹھنا بیٹھنا آسانی سے کر سکتا ہے, آج کل سڑکیں خراب ہیں اور پھر اس میں پیسے بھی لگتے ہیں جانے آنے میں, لہٰذا اگر قریب ہوگا تو اس سے آسانی ہے. اسی لیے شیخ ڈھونڈنے میں, اور پھر یہ بھی دیکھے ادھر قریب ہو اور اس کو اگرچہ وہ سنت و شریعت کے خلاف, سنت و شریعت کا پابند ہو اور اس کی تعلیم خود بھی عمل کرتا ہو, اس کی تعلیم دیتا ہو, پھر اس کے بعد آدمی یہ کہے کہ ہمیں نہیں ملتا, اس کا مطلب ہے جیسے آدمی کہے کہ کراچی شہر میں مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی، ہر دوسرا آدمی کہے گا یہ کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ حرام ہو گیا، کھان بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے۔ کراچی میں کوئی بھی ٹھیلا لگا لے، 1,000-2,000 روپے سے کام شروع کرے، کوئی بھی کر سکتا ہے اور نوکری تو مل ہی جاتی ہے۔ لہذا جو نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ نوکری نہیں ملتی، اور جو کرنا چاہتا ہے اس کو بے شمار مل جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تلاش کی جستجو بھی نصیب فرمائے، اور کوئی اللہ والا بھی عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔